الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حضرات اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیرت النبی اور ہماری ذمہ داریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پوری زندگی کا رویہ ایک ہمہ پہلو اور ہمہ جہت رویہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دائرہ مسجد نبوی سے لے کر میدان ہائے کارزار تک اور امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے حجروں سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلا ہوا ہے اور آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ہر شعبہ اور ہر پہلو انسانیت کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے قرآن حکیم میں تاکیدی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کا عمل آپ کا فعل انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ایک ماڈل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے عملی طور پر ان کے سامنے رکھا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے آپ کی زندگی کے معمولات کیا ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا تو پوچھنے والے نے کہا تھا کہ قرآن مجید تو ہم نے پڑھا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کا اخلاق اور آپ کے معمولات زندگی پورا قرآن تھے یعنی آپ کی زندگی کو دیکھنا ہے آپ کے کردار اور رویے کو دیکھنا ہے تو قرآن پڑھتے جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے جاؤ جو قرآن نے کہا ہے آن حضور نے اس کو کر کے دکھایا ہے جس چیز سے قرآن نے روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس سے رک کر دکھایا ہے اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ سے محبت کو اپنی محبت اور اپنی اطاعت قرار دیا ہے. اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. وہ جو بات بھی کرتے ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ وحی کے مطابق کرتے ہیں. سورہ نجم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ آپ اپنی خواہشات نفس سے کچھ بھی نہیں بولتے, اپنی مرضی سے کوئی بھی بات نہیں کرتے, بلکہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق کرتے ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کرتا ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں تک بھی اس کو پہنچاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی تک پہنچا نہیں جا سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کو اختیار نہ کیا جائے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالی فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو, اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے, بڑا ہی مہربان ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت یہ ذریعہ ہے اللہ کی اطاعت اور محبت تک پہنچنے کا. اس آیت کے بعد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول, لوگوں سے کہو کہ اللہ کی اطاعت اختیار کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کرو. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ اس سے انحراف کریں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی یہ کافرانہ رویہ ہے. آ حضور سے محبت کا لازمی تقاضا آپ کی اطاعت ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے واللہ لا یؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین سے, اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں سے بڑھ کر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اطاعت اور محبت کے مقابلے میں جو چیز بھی رکاوٹ بنتی ہو اس کو آدمی قربان کر دے, خواہ اس کا مال رکاوٹ بنتا ہو, خواہ اس کا خاندان رکاوٹ بنتا ہو, خواہ اس کے ماں باپ رکاوٹ بنتے ہوں, خواہ معاشرہ رکاوٹ بنتا ہو, جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت میں, اس کی محبت میں رکاوٹ بنتا ہو ان سب کو چھوڑ دینا, قربان کر دینا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت کو ترجیح دینا یہ ہے حقیقی محبت. سیرت النبی کے موضوع پر جلسہ کر لینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا ذکر کر دینا, آپ کی زلفوں کا ذکر کرنا, آپ کے معمولات زندگی کا ذکر کرنا، آپ کے نام پر کوئی چیز پکا کر تقسیم کر دینا، سیرت النبی کے نام پر جلوس نکال دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے لیے کافی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی محبت کے دعوے کرنے والوں کے لیے کافی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں نجات پا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، آپ کے ایک ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ لعاب مبارکہ اگر منہ سے بہر پھینکتے تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا تھا، صحابہ کرام ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اپنے جسموں پر مل لیتے تھے۔ آپ وضو کرتے ہوئے جسم سے لگا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا تھا کہ صحابہ کرام وہ لیتے اور اپنے جسموں پر مل لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہی کیفیت دیکھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، ما حملکم علی ھذا، میرے صحابہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، میرا لعاب تم ہاتھوں ہاتھ لیتے ہو، میرے جسم کو لگا ہوا پانی تم زمین پر نہیں گرنے دیتے ہو؟ جواب یہ تھا، حبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت کی وجہ سے ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ آپ کا لعاب زمین پر گرے اور آپ کے جسم کو جو پانی لگا ہے وہ زمین پر گرے۔ ان کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو مجھ سے بہت محبت کرنے والے ہو، میرے عاشق ہو، میرے لعاب تک کو اور میرے جسم کے لگے ہوئے پانی تک کو نہیں گرنے دیتے ہو، تم تو میری شفاعت کے مستحق ہو، تم تو وہاں آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے انعامات کے مستحق قرار پاؤ گے۔ نہیں، اس کے جواب میں آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا، من احب ان یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق بالحدیث ولیؤدی الامانہ ولا یؤذی جارہ۔ فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے، اب تو تم یہ عمل اس لیے کرتے ہو نا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں محبوب ہوں تمہارا، لیکن جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے، اسے چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے، اسے چاہیے کہ امانت میں کبھی خیانت نہ کرے، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو کبھی دکھ نہ دے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ جو دین میں لایا ہوں، اللہ کے جو احکامات اور اس کی جو تعلیمات میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، جب تک عملاً تم ان کو اپناؤ گے نہیں، اپنی زندگی میں جاری نہیں کرو گے، یہ میرا لعاب جسم پر ملنا اور میرے جسم کو لگا ہوا پانی اپنے جسم پر ملنا، یہ تمہاری نجات اور کامیابی کے لیے کافی نہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو تقاضا ہے ہم پورا کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو پھر اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا جائے، آپ نے جو کام کیا ہے اس کو اسی انداز میں کیا جائے، جس کام کو نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جس کام کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جائے، ان سے آدمی رک جائے۔ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے، میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تڑپ جاتا، مجھے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک آ کر آپ کی زیارت نہیں کر لیتا ہوں. اے اللہ کے رسول، میں سوچتا ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے، میں نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے، آپ نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے، آپ کا مقام آخرت میں بہت بلند ہوگا، پتہ نہیں مجھے کہاں جگہ ملے گی، میں وہاں آپ کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں. حضور یہ بات سوچتا ہوں تو میری بے چینی کی انتہا نہیں رہتی کہ دنیا میں تو آ کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں لیکن وہاں میں آپ کو نہ دیکھ پاؤں گا، یہ بات میرے لیے بڑی اضطراب اور بے چینی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر یہ نہیں کہتے کہ تمہیں تو مجھ سے بڑی محبت ہے، مجھے دیکھے بغیر تم رہ نہیں سکتے ہو، آخرت میں بھی تم میرے ساتھ ہوگے. آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں. کچھ دیر کے بعد سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے، یعنی انبیاء کے ساتھ اٹھیں گے، صدیقین کے ساتھ اٹھیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھیں گے اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے جو ابھی میری محبت کے حوالے سے بات کر رہا تھا؟ نوجوان کھڑا ہو گیا، حضور میں ہوں. فرمایا تیری اس بات کا جواب یہ آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو بھی اللہ کی اطاعت اختیار کرے گا، رسول کی اطاعت اختیار کرے گا، وہی انبیاء کے ساتھ اٹھے گا. میرا ساتھ چاہتے ہو؟ آخرت میں بھی میرا دیدار چاہتے ہو؟ جو اس آیت پر عمل کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور عملاً میری اطاعت کرو، محض یہ زبانی دعوے تمہیں وہاں آخرت میں کامیابی سے ہمکنار نہیں کریں گے اور میرے ساتھ تمہارا حشر نہیں ہوگا. ہاں میرے ساتھ تم اٹھو گے اگر اپنی زندگی میں میری اطاعت اختیار. یہ ہے ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو آپ کے جان نثار تھے. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے مال لٹائے اور ایسے ایسے مظالم سہے کہ جن کا تصور کر کے انسان کانپ جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ پورا خاندان ایک مختصر فیملی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. آپ کی اطاعت کا دعویٰ کیا لیکن یہ غریب لوگ تھے، غلام لوگ تھے، قریش کے معزز لوگوں کے غلام تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت کی پاداش میں ان کے جو آقا تھے انہوں نے بڑی آزمائش میں ڈالا ہے. ایک مرتبہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے مالک نے جن کے یہ غلام تھے ان کا ایک بازو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، ان کا دوسرا بازو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، ان کی ایک ٹانگ تیسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی اور دوسری ٹانگ چوتھے اونٹ کے ساتھ باندھ دی، اور چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں کھڑا کر دیا. اس وقت کہا کہ یاسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، یہ ایک جان ہے، میں تو ان کی محبت پر سینکڑوں جانیں قربان کر سکتا ہوں. اس ظالم نے ان چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا اور حضرت یاسر کے چار ٹکڑے ہو گئے. یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ تھی اطاعت کہ کوئی چیز بھی تو رکاوٹ نہیں بنی. اور انہی کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ یہ پہلی خاتون ہیں جن کا خون اللہ کی راہ میں سب سے پہلے بہا ہے. یہ عورتیں جن کو ہم کمزور کہتے ہیں، عورتیں کمزور نہیں ہیں، جب ان عورتوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچ بس جاتی ہے تو دنیا کا سب سے بڑا ظلم اور جبر بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ان کو اس راہ سے نہیں ہٹا سکتا، ان کا دل بڑا مضبوط دل ہو جاتا ہے. ابو جہل آتا ہے کہتا ہے کہ محمد کو چھوڑ دو، کہتی ہے نہیں چھوڑ سکتی، اس کا کلمہ پڑا ہے، میرا ایمان ہے ان پر، مجھے تو جنت ہی اسی راستے سے ملے گی، اس راستے کو چھوڑ دو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو شہد پلا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، شہد پلا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، حلق میں سوئیاں چبھنے لگتی ہیں، حلق خشک ہوتا ہے، پانی سامنے لایا جاتا ہے کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، یہ پانی لے لو، اپنی جان بچا لو. کہتی ہیں لے جو پانی، مجھے نہیں ہے ضرورت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی راہ کو میں نے اختیار کیا، اس راہ کو نہیں چھوڑ سکتی. وہ میری اور آپ کی طرح زبانی دعوے کرنے والے تو نہیں تھے. اور اس حالت میں وہ ظالم ان کو برچھی مارتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تمہیں سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ کہنے لگے حضور سب سے زیادہ تو مجھے اپنی جان محبوب ہے، اس کے بعد آپ مجھے محبوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. حضرت عمر سمجھ گئے، فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں اور اس کے بعد مجھے اپنی جان محبوب ہے. فرمایا اذن یا عمر، ہاں عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے. اسی کو اللہ تعالی نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور محبوب ہیں، اور آن حضور کی بیویاں تمام اہل ایمان کی مائیں. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور اسی کو آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اپنی جان سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اسی کو کسی نے کہا ہے اور بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اور یہ ایک حقیقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مفہوم، آپ سے محبت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ سب کچھ آپ پر نچھاور کر دیا جائے، سب کچھ آپ کی اطاعت کی راہ میں، آپ کی محبت کی راہ میں سب کچھ اٹھا دیا جائے۔ اور فرمایا کہ یہی وہ طریقہ ہے کہ انسان اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے اور اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پوری انسانیت کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص قابل تقلید نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم جائزہ لیں کہ کس حد تک ہم آپ کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ عمل بنائے ہوئے، اس لیے کہ کامیابی کا اول و آخر یہی زینہ ہے جس پر چڑھ کر انسان اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور اس کے انعامات کا مستحق قرار پا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ مکے کی ایک گلی میں جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا، ایک گٹھڑی اس کے پاس ہے اور گٹھڑی اتنی بڑی ہے کہ اسے اٹھائی نہیں جاتی، لیکن اس کو جلدی بھی ہے، اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اٹھا نہیں سکتی۔ ساتھ مکے کے کچھ نوجوان کھڑے، وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ بڑھیا کو دیکھو اتنا گٹھڑی باندھ لی ہے جو اسے اٹھائی نہیں جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں اماں یہ گٹھڑی مجھے دیں، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، لیکن کیوں آپ جلدی مچا رہی ہیں اور اتنی بھاری گٹھڑی آپ نے کیوں باندھ رکھی ہے؟ کہتے ہیں بیٹا میں نے سنا ہے یہاں مکے میں ایک محمد نامی آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جادوگر ہے، اس کا جادو چل جاتا ہے، جو بھی اس کی بات سنتا ہے اس پر اس کا جادو چل جاتا ہے، میں اپنا سامان اٹھا کر یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں کہ کہیں اس کا جادو مجھ پر نہ چل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کی گٹھڑی اٹھاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، آگے آگے چلتے ہیں بڑھیا پیچھے، جب اس کی منزل مقصود آ جاتی ہے تو کہتی ہے بیٹا خوش رہو، یہ گٹھڑی یہاں رکھ دیں، بس میری منزل مقصود آ گئی، دعائیں دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گٹھڑی رکھتے ہوئے فرماتے ہیں اماں وہ محمد جس سے تو بھاگ کر آئی ہے وہ میرا نام ہے، وہ میں ہوں۔ وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹا اگر وہ تو ہے، تیرا نام محمد ہے، تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، وہ بڑھیا مسلمان ہو۔ حضرات سوچئے میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں کیا نمونہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا وہ گوارا نہیں کرتی تھی، آپ ہی سے تو بھاگی چلی جا رہی تھی، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونے کے باوجود آپ وہ گٹھڑی اٹھاتے ہیں اور اس کو منزل مقصود پہ پہنچاتے ہیں. اور آپ کے اس اخلاق کا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ پر ایمان لے آتے ہیں. اگر یہی رویہ میں اور آپ اختیار کر لیں تو اس کے اثرات آج بھی وہی نکل سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کرنے سے نکلے تھے. اس لیے کہ اللہ کا یہ فرمان برحق ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, جو کچھ آپ نے کیا ہے, زندگی کا جو رویہ آپ نے اپنایا ہے, اس کو ہم اپنا لیں تو اس کے نتائج اور ثمرات آج بھی وہی نکل سکتے ہیں جو اس وقت نکلے تھے. یہ تو معاملہ آپ کا آپ کے ان لوگوں کے ساتھ تھا جو آپ سے سخت نفرت کرتے تھے, آپ کی بات نہیں سننا چاہتے تھے. لیکن ہمارا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں, جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو روزے رکھتے ہیں, ایک نبی کے ماننے والے, ایک رسول کو, ایک قرآن کو ماننے والے, ایک اللہ کے ماننے والے, کس طرح آپس میں دست و گریبان, کس طریقے سے ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس طریقے سے اذیتیں پہنچاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو قرآن یہ بیان کرتا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں وہ کافروں پر نہایت سخت ہیں اور باہم ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان ہیں, ایک دوسرے کے لیے بڑے شفیق ہیں. آپس میں وہ بغض اور عناد نہیں رکھتے بلکہ محبت اور مہربانی کے جذبات رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرتے ہیں اور ایک خاتون بلا ناغہ جب آپ ان کے گھر کے پاس سے گزرنے لگتے تو وہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ آپ پر پھینک دیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی سے گزر جاتے. یہ اس خاتون کا معمول تھا اور وہ خاتون یہودیہ تھی. ایک دن وہ بیمار ہوتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. پہلے پوچھتے ہیں آپ کہ خاتون روزانہ مجھ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی, آج میں گزرا ہوں تو اس نے نہیں پھینکا, کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے. وہ عورت آپ کو دیکھ کر بڑی شرمندہ ہوئی. آپ نے فرمایا کہ آج میں نے آپ کو نہیں دیکھا اور پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں تو میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں. وہ خاتون شرمندہ ہوتی ہے کہ میرا کیا رویہ ہے ان کے ساتھ اور یہ میری بیمار پرسی کے لیے چلے آئے ہیں. اتنا بڑا اخلاق, اتنا بڑا ظرف. کہنے لگی کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا, مجھے مسلمان ہوئی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ پڑھتی ہیں اور آپ پر ایمان لے آتے. کیا سبق سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اس طرز عمل سے؟ کہ دشمن کے ساتھ بھی اس طریقے سے پیش آؤ کہ وہ اپنے رویے پر خود شرمندہ ہو اور آپ کے لیے اس کے اندر ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں. اور یہ ایک حقیقت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلوار کے زور پر مفتو نہیں کیا, اپنے اخلاق اور پاکیزہ سیرت اور کردار کے ذریعے ان کو مفتو کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کا پہلو یہ ہے, آپ ایک عید کے موقع پر نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, راستے میں دیکھتے ہیں کہ لڑکے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور ایک بچہ کونے میں اداس اور غمگین بیٹھا ہے، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا آج عید کا دن ہے، بچوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تم نے نہ نئے کپڑے پہنے ہیں نہ کھیل کود رہے ہو، غمگین بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ بچہ کہنے لگا آپ جائیے اپنی راہ لیجئے، مجھ سے آپ کا کیا تعلق؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس بچے کے قریب ہو جاتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ بیٹے بتاؤ تم کیوں اداس ہو، تم نے کیوں نئے کپڑے نہیں پہنے؟ بچہ جب ہمدردی کے یہ الفاظ سنتا ہے تو کہتا ہے میں کیسے خوشی مناؤں، میری کیا عید ہے، میں کہاں سے نئے کپڑے لاؤں، میرا باپ فلاں جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی تو اس کے گھر والے نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرا اس دنیا میں کوئی بھی تو نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی یہ بات سنی تو آپ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، آپ روتے رہے اور اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھے رکھے، پھر فرمایا بیٹے کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہو، فاطمہ تمہاری بہن ہو، حسن حسین تمہارے بھائی ہو؟ وہ بچہ سنبھلتا ہے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، پہلے میں نے کچھ گستاخانہ الفاظ کہہ دیے تھے، حضور مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے فرمایا بیٹے کوئی بات نہیں، آؤ میرے پاس۔ اور بچے نے کہا حضور اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز عید کے لیے نہیں جاتے، واپس گھر آتے ہیں، بچے کی انگلی پکڑتے ہیں، واپس گھر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ عائشہ لو اللہ نے عید کے دن ہمیں بیٹا عطا کیا ہے، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، جو بھی صاف ستھرے کپڑے ہوں وہ پہنو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو نہلاتی ہیں، اس کو کپڑے پہناتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ اس بچے کی انگلی پکڑ کر نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور وہ بچہ خوش و خرم جاتا ہے آپ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں کتنے یتیم بچے ہیں جن کے سر پر ان کے والد کا سایہ نہیں ہے، ان کی خوشیاں غمیوں میں بدل چکی ہیں، عید کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر ان کی خوشیاں نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اپنے بچوں کی خوشیاں پوری کرتے ہوئے، ان کے لیے نئے لباس خریدتے ہوئے، ان کے لیے تحائف خریدتے ہوئے، ہم ان یتیم بچوں کو بھی یاد رکھیں جن کے باپ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، کہیں کشمیر میں، کہیں فلسطین میں، کہیں شیشان میں، کہیں بوسنیا میں، اور اس اللہ کی زمین پر جہاں بھی اللہ کے بندے اس کے دین کو غالب اور قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، بہت سے اللہ کے بندے اس کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں اور ان کے بچے یتیم اور بے سہارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تم ان یتیم بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھو۔ اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے اور اس یتیم بچے کے ساتھ آپ پیش آئے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ہر عمل مسلمانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, معاہدہ لکھا جا رہا ہے. اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کفار کی قید سے نکل کر بھاگ آتے ہیں, لیکن اس حالت میں کہ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور جسم زخموں سے چور ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے مسلمان بھائی کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو ان کے خون کھول جاتے ہیں, لیکن معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی مرد کفار کی قید سے بھاگ کر آئے گا تو ہم ان کو واپس کر دیں گے, اپنے پاس نہیں رکھیں گے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے فرمایا کہ ابو جندل, ہم چونکہ یہ معاہدہ کر چکے کہ کفار کی طرف سے جو مسلمان آئے گا ہم ان کو حوالے کر دیں گے, ہم اس وعدے کی, اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. ابو جندل جاؤ, ہم تمہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں. مسلمان یہ کیفیت دے کر تڑپ اٹھے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے مسلمان بھائی کو کفار کے حوالے کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اس لیے کہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں, چاہے اس کی جو بھی حالت ہے ہم اسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں, عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ خواہ دشمن کے ساتھ بھی وعدہ کرو, دشمن کے ساتھ بھی کوئی عہد اور معاہدہ کرو تو وہ بھی تم پورا کرو, خواہ حالات کتنے ہی زیادہ خراب ہوں, کتنے ہی تمہارے مسلمان بھائیوں کے لیے نقصان دہ ہوں, کتنے ہی تمہارے مفادات پر زد پڑتی ہو, لیکن اگر تم معاہدہ کر چکے ہو, وعدہ کر چکے ہو تو اس وعدے کو نبھاؤ, اس وعدے کو پورا کرو. اس لیے کہ ان العہد کان مسئولا, اس عہد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی, اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کو اہل مکہ اتنا ستاتے ہیں, اتنا ظلم و ستم کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, لیکن کفار یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکلنے نہ دیا جائے, بلکہ نکلنے سے پہلے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. رات کے وقت جس رات آپ نے ہجرت کرنی تھی, ان لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا اور اللہ کے حکم سے مٹھی میں کنکریاں لے کر ان کی طرف پھینکتے ہوئے کہ شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں, یہ کہتے ہوئے ان کفار کے نظروں کے سامنے سے آپ گزر گئے. ان کو کچھ نظر نہ آیا, وہ محاصرہ کیے ہوئے تھے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو یہ ہدایت دی کہ علی, ان کفار اور مشرکین کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں, صبح ان سب کو واپس لوٹا دینا. غور کیجئے, ایک طرف وہ ہیں کہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں, آپ کا محاصرہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر دامنگیر یہ ہے کہ انہی لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں وہ ان کو لوٹا دو. ان کو آپ سے بڑا امانت دار بھی کوئی نہیں ملتا تھا، امانتیں بھی آپ کے پاس ہی رکھتے تھے. یہ نہیں کہ یہ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے نکال رہے ہیں یہاں سے، میرے خون کے پیاسے ہیں، میں ان کی امانتیں دبا لوں. اس نازک موڑ پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کفار اور مشرکین کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایک ایک تک ان کی امانت پہنچاتے ہیں. آپ کی سیرت کا یہ پہلو کیا سبق دیتا ہے ہمیں کہ امانت میں کبھی خیانت نہ کریں، خواہ وہ لوگ جو آپ کو قتل کرتے ہوں، آپ کے خون کے پیاسے ہوں، آپ کو اپنے وطن سے نکال دیں، ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں، لیکن اگر ان کی امانتیں ہوں تو ان میں خیانت نہ کریں، ان کی امانتیں انہیں تک پہنچائیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. پھر یہی لوگ فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہوتا ہے، یہی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردنیں جھکا کر کھڑے تھے. ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو اس طریقے سے چار ٹکڑے کیا تھا جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا، جنہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کیا تھا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے دے کر شہید کیا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کو گالیاں دی تھی، آپ کو وطن سے نکال دیا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ ان کو یقین تھا اور یہ سمجھتے بھی تھے کہ اگر ہماری گردنیں اڑا دی جائیں تو ہم اس کے مستحق. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جو تم سب آزاد ہو، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لیتا. اور اس کا اثر کیا ہو کہ وہ لوگ از خود بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی اکراہ کے، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا حوصلہ اور اتنا بڑا صبر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمایاں پہلو. ہمارے اندر بھی یہ حوصلہ ہے، ہمارا بھی اتنا بڑا ظرف ہے، ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے ظرف کو اتنا کشادہ نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے ہی بھائیوں کو ان سے عفو درگزر کر بھی اختیار نہیں کرتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ، گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریر کر لینا سیرت پر اور یہ کہہ دینا کہ سلام ان پر جنہوں نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ نے زندگی کا جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، زندگی کے جس جس شعبے میں، ہم اسی کو اپنائیں. ایک باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، تاجر کی حیثیت سے، داماد کی حیثیت سے، سسر کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے، اور زندگی کے مختلف پہلو ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان کو امت کے سامنے پیش کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا. اور سورہ حشر میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس جس چیز سے روکیں اس سے روک جائیں. اگر تم نے رسول کی مخالفت کی, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَصِيرًا. فرمایا جو لوگ بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کریں گے, اس کی تعلیمات سے منہ موڑیں گے, اس کے بعد کہ ان کی تعلیمات واضح ہو چکی ہیں, ہم ان کو جہنم میں جھونک دیں گے اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. سورہ نور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا انہیں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ اپنانا, اس کی مخالفت کرنا, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے, اور اس وقت تک امت کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کی زندگی کے تمام گوشوں کو جاری و ساری نہ کر دیں, چاہے وہ حکومت سے متعلق ہو, چاہے وہ عدالت سے متعلق ہو, وہ معیشت سے متعلق ہو یا معاشرت سے متعلق ہو, جو نمونہ بھی آپ کی زندگی میں ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت اور خوشنودی پر مبنی ہے, اور وہی نمونہ ہی مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کتنے رحیم ہیں, کتنے شفیق ہیں کہ اس دنیا میں عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں غلط راہوں پر نہ چلیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت بڑا احسان قرار دیا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا. یعنی رسول کی بعثت یہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا انعام ہے, سب سے بڑا احسان ہے, اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی راہوں کو روشن کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ رحمان کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا راستہ کون سا ہے, جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے, کس راستے پر چل کر تم اللہ کو خوش کر سکتے ہو, کس راستے کو چھوڑ کر تم اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کے مستحق ہو سکتے. پھر اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے ایک دائی کی حیثیت سے, کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے اندر جو بے چینی تھی, جو تڑپ تھی, جو اضطراب تھا, وہ یہ تھا کہ قرآن نے کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم تو اپنی جان کو ہلاک کر ڈالو گے اس غم میں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی جان کا روگ بنا لیا تھا کہ لوگ یہ جہنم کی طرف کیوں پڑھے جا رہے ہیں. آپ نے رات کی نیند اور دن کا چین اس بات کے لیے وقف کر دیا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرح بلائیں، اللہ کے ساتھ وابستہ کریں، تاکہ وہ اس کے دین کو اپنا کر آخرت میں جہنم سے بچیں اور اس کی جنت کے مستحق ہو سکیں۔ حضرات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشے ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی عملی زندگیوں میں اپنائیں۔ تب ہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مقصد پورا ہو سکتا ہے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔